الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین وزرات، آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں سیرت النبی کے موضوع پر بات ہوتی ہے، اور یہ ہم سیرت النبی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر آفاق کتاب ہے اس سے کرتے ہیں. تجرد، ترک لذائذ، ریاضات اور تکالیف شاقہ عبادت نہیں ہے. عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور اس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے. اس لیے لوگ اپنے جسم کی بڑی بڑی تکلیف کو جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائے گا اس قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی. چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندیوں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا. کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا 40 دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سر پر پاپ رہنا رہتا اور قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سردی میں اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سالہ سال تک اپنے آپ کو کڑا رکھتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کڑا کر کے کڑا رکھتا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہخان اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا، کوئی تجرد اتر کے دنیا کر کے آل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا. لیکن نبوت محمدی نے راز اشکارا کر دیا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق ملکی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگینی خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دنیا ملتی ہے دولت ملتی ہے. خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہے. اس نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ. اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بازو کے لیے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں. اسلام نے اس میں بھی اب متعدد آسانیاں پیدا کر لیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں. حج بھی سب لوگ پر مشکل تھا تو ساتھ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جس کو زاد راہ اور چلنے کی استطاعت اس پر حج فرض ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تمہارے لیے دین میں خدا نے تنگی نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان نہاز الدین یسروں ولن یشاد دین حد لا غلبہ، یعنی یہ دین آسان ہے، کوئی شخص دین سے سختی مقابلہ کرے تو دین اس کو مغلوب کر دے گا. اور فرمایا انما نعبست بالملت المسمۃ حنیفیت بیضا. میں تو سال اور آسان روشن حنیفی دین دے کر بھیجا گیا ہوں. مذہب ربانیت اور جوک کا جو طریقہ ایجاد کیا خواہ وہ کتنی خوش نیت سے کیا گیا ہو، تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نہ تھی. اس لیے اسلام کے صحیفہ نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا. وہ رہبانی ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. اور سامنے نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور ہم نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو جیسا چاہیے اس رہبانیت کا حق ادا نہیں کیا. ان لوگوں سے جن نے اچھے کانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لیے اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ ان سے خدا خوش ہوئے. سوال کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی و طیبات من الرزق. پوچھ اے پیغمبر کے زیب و زینت اور رزق کی اچھی چیزوں کو جن کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے بنایا کس نے حرام کیا. اسلام نے اس مسئلے میں یہاں تک سخت کیا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بی بیوں کو خوشنودی مزاج کے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کہی تھی، اس پر اتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو النبی لما تحرم ما حل اللہ لک لتبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے پیغمبر، خدا نے جس کو تیرے حلال کیا تو اس کو اپنی بیویوں کو خوشی کی خاطر اپنے اوپر کیوں حرام کرتا ہے؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. صحابہ جمعی میں بعد اس لوگ جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب سے تجرد، ترک لذائذ اور یادات شاک کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے باز رکھا اور فرمایا کہ میں شریعت لے کے نہیں آیا. قدامہ بن مزون کے ایک رفیق نے دربار سالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک نے عمر بھر مجرد رہنے اور شادی نہ کرنے کا اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں کرتا ہوں. یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادے سے باز رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رہتے ہیں جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، عید کلی تھی کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے. آپ سے خبر ہوئی تو آپ سے نے ان سے فرمایا اے عبداللہ، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینے میں 3 دن روزے رکھ لینا کافی ہے. اس قسم کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے تکشف پسند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو اس کی نسبت معلوم ہو کہ وہ شب روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں, بیوی سے رکھتے ہیں, دن کو روزے رکھتے ہیں, رات کو سوتے نہیں. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا, کیوں عثمان تو میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہو, آپ ہی کے طریقے طلبگار ہوں. فرمایا, میں سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اے عثمان, خدا سے ڈرو کہ تمہارے اہل عیال کا تم پر بھی حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. تو روزے بھی رکھو, افطار بھی کرو, نماز بھی پڑھو اور سو بھی. قبیلہ بابلہ ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلے میں واپس, تو اس نے دن کو کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھ لیں. ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا, تو ان کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ ان کو پہچان نہ سکے. انہیں اپنا نام بتایا تو فرمایا, تم خوش ہوئے تھے, تمہاری صورت کیوں ویسی ہو گئی؟ عرض کیا, رسول, جب آپ سے مل کر ہوں تو متصل روزے رکھتا ہوں. فرمایا, تم نے اپنے جاب کو کیوں عذاب میں ڈالا ہے؟ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں ایک روزہ کافی ہے. انہیں اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی تو آپ نے مہینے میں دو روزے کیے, اس سے زیادہ کی تو آپ نے مہینے میں تین روزے کر دیے, انہیں اس سے بھی زیادہ تو آپ نے ماہ حرام کے روزوں کی اجازت دی. ایک دفعہ چند صحابہ رضوان میں ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی عبادت اور عیادت کا حال دریافت کیا. وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال سنا تو بولے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت, آپ تو معصوم ہیں. ان میں سے ایک صاحب نے کہا, میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا. دوسرے صاحب بولے, میں عمر بھر روزے رکھوں گا. تیسرے صاحب نے ارادہ کیا, ظاہر کیا کہ عمر بھر مجرد رہوں گا, نکاح نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن رہے تھے اور خطاب کر کے فرمایا, خدا کی قسم, میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں, تھا میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی, عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, جو میرے طریقے پر نہیں چلتا ہوں, میری جماعت میں نہیں. بعض صحابت میں جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے اور ضبط نفس پر بھی قادر نہیں تھے, چاہ کہ اپنے عضو کٹوا دیں, انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربانیت کی اجازت چاہی, تو آپ نے سخت برہمی کی ظاہر فرمائی. حضرت صاحب بن ابی قاسم رضی اللہ وغیرہ صحابہ کہتے ہیں, حضور کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے. ان واقعات سے اندازہ ہو کہ آپ نے کس تمام بلیغ کے ساتھ لوگ عبادت کا صحیح مفہوم مقصود تعلیم فرمایا. آپ نے کبھی کبھی بذات خاص کئی دن تک متصل روزے رکھے. صحابہ بھی آپ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھے, آپ نے منع فرمایا, لیکن وہ سمجھے کہ آپ صرف شفقت کی بنا پر فرمانا فرما رہے, اس لیے انہوں نے افطار نہیں کیا. آپ نے دو دن روزہ رکھے تھے, اتفاق سے چاند نکل آیا اور آپ نے افطار کر لیا اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تھا تو میں اتنے روزہ کے مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غزل ہو جاتا. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ, پھر آپ کیوں کئی دن روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ تم میں سے کون میرے طرح, مجھے تو میرے رب کھلاتا پلاتا رہتے, اس لیے اسلام میں عام امت کے لیے روزے نہیں. ایک دفعہ ایک مسجد میں آپ کا گزر ہوا تو ایک ستون میں ایک رسی لٹک رہی ہے. دریافت کے لوگوں نے کہ یہ زینب نے باندھی ہے, رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تک جاتی ہے تو اس کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا, رسی کھول دو, لوگوں تم اس وقت تک نماز جب تک تم میں نشاط باقی رہے, جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے. ایک دفعہ عورت سامنے سے گزری, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ خولہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہے. فرمایا, رات بھر نہیں سوتی, لوگوں اس قدر کرو جتنی طاقت ہے. جو لوگ اپنی قوت استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں مشغول رہتے ہیں, ان کو مخاطب کر فرمایا, فلو من العمل ما تطیقون فإن اللہ لا یحمل حتى تم فإن حب العمل الی اللہ ادومہ وان اقل. اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سو, کیونکہ جب تک تم نے اکتا نہ جو خدا تعالیٰ نہیں اکتاتا, خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہی کام ہے جس کو تم ہمیشہ کر سو, اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو. حج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھی. بعد حاجی یہ عہد کر لیتے کہ وہ سفر میں زبان سے کچھ نہیں بولیں گے, یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے اور کسی سواری پر نہیں چڑھیں گے, یا اس سفر میں کسی سائے کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے. بعض لوگ اپنی گناہگاری کے اظہار کے لیے اپنے ناک میں نکیل ڈال کر طواف کرتے تھے, اس کو ثواب جانتے تھے. اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا. خام خواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں. عقبہ بن عامر کی بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کریں گی. عقبہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا. آپ نے جواب دیا, خدا کی تمہاری بہن کی نظر کی حاجت نہیں, ان سے کہو کہ وہ سواروں کا حج کریں. اس طرح آپ نے ایک اور شخص کو دیکھ, قربانی کی اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے. آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا, اس نے معذرت کی, قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا, میں جانتا ہوں کہ قربانی کا جانور, لیکن تم اس پر سوار ہو لو. ایک دفعہ آج کے سفر میں آپ نے دریافت پایا تو معلوم ہو کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے. فرمایا, خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ اپنی جان کی طرح کو اس طرح عذاب میں ڈالے, اس کو سوار کر دو. ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کڑائے. آپ نے پوچھا, کون شخص ہے, اس کی کیا حالت ہے؟ لوگوں نے بتایا, اس کا نام وہ اسرائیل ہے, اس نے نظر مانی کو کھڑا رہے گا, بیٹھے گا نہیں, اور نہ سائے میں آرام کرے گا, اور نہ بات کرے گا, اور برابر روزے رکھا. آپ نے فرمایا, اس سے کہو کہ باتیں کرے, بیٹھے, سائے میں آرام لے اور اپنا روزہ پورا کرے. حج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ناک میں نکیل ڈالے ہوئے اور دوسرا اس کو جانور کی طرح اس کی نکیل پکڑ کھینچ رہا ہے. آپ نے جا کر نکیل کاٹ دی اور فرمایا, اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ. اس قسم کی غیر ضروری ریاست کو مطالعہ کی عیسائی رہبوں کے نام گفت بھی حالت دکھا کر آپ نے فرمایا, لا تشددوا علی انفسکم فانما لکم من کان قبلکم بتشدید و تشدیدہم علی انفسہم و ستجدون بقایاہم فی صوامی و دیاران، اپنی جان پر سختی نہ کر، کو تم سے پہلے قومیں اپنی جان پر سختی کرنے سے تباہ ہوئی، ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں اور دیروں میں تم کو ملیں گی۔ خاتم الانبیاء علیہ السلام نے عبادت کے ان تمام غلط رہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرے سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا ثروت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ اصل میں بہت خوبصورت تبصرہ ہے جس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہدایت ملتی ہے۔ اصل میں ہم نے یہ سیرت کے ذریعے سے تعلیم اس لیے شروع کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے لیے معیار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صحیح طور پہ اس پر عمل فرمایا تھا، لہٰذا ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور اگر کوئی بات ایسی تھی جو افراد تفرید کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے، جیسے کہ ابھی آپ نے سن لیا۔ اس لیے احادیث شریف کی تینوں قسمیں یہ جو ہے نا مطلب دین کی بنیاد ہے، یعنی قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فعلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے، اور تقریری میں صحابہ کا عمل ہوتا ہے لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہم لوگوں کو ہدایت ملتی ہے سیرت کے واقعات سے۔ تو یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہ اس لیے بہت اہم بات ہے کہ واقعتاً لوگ اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے تصوف کو بھی غلط طور پہ سمجھ لیتے ہیں۔ دو قسم کے، کچھ لوگ اپنے خیال میں جو ان کو نظر آتا ہے بہتر طریقہ اپنی تربیت کا، اس کو لازم سمجھ کر کرتے ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ پرواہ نہیں کرتے قرآن و سنت کی اور اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں اور اس کو تصوف کہتے ہیں تو وہ تصوف ہی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب دونوں قسم کی باتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے چونکہ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا، جیسے کہ مطلب وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے میں کر لوں تو اس کو میں اسلام کا طریقہ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے، یعنی میرے پاس واضح دلیل ہونا چاہیے کہ آیا قرآن سے یا حدیث شریفہ سے اس کا جو ہے نا مطلب وہ ہے یا نہیں، ایجاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہو تو پھر کوئی منع نہیں کر سکتا، اور اگر نہ ہو تو پھر کوئی شامل نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی بات۔ اب یہ جو بات ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی نیت سے اس کو عبادت سمجھنا، یہ دین نہیں ہے۔ اس میں پورا بیان میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نیت سے تکلیف دینا کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اس بات کو لکھ لو اپنے ساتھ بھی، اچھی بات، اچھی طرح۔ پہلی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس نیت سے تکلیف دینا کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف نہیں ہے، وہ تمہاری سستی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جس عبادت کا، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس میں آپ کے نفس کو تکلیف ہو اور آپ مطلب گویا کہ اس میں سستی، آپ اس کی وجہ اس پر عمل نہیں کرو تو یہ آپ کی سستی ہے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ، ہاں مطلب ظاہر ہے وہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دونوں طرف عمل کرتا ہے، پہلی بات کی طرف بھی عمل کرتا ہے کہ میں اپنے اوپر اگر کوئی سختی لانا چاہوں اور اللہ نے نہیں لایا تو میں نہیں لا سکتا ہوں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ دوسری طرف جو حکم دیا ہے اگر میں سستی کی وجہ سے کو نہیں کر سکتا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تو میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھ کر ہی حکم دیا ہے، اور جس وقت وہ ہم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اللہ پاک نے شریعت میں کوئی صورت بھی بتائی ہوتی ہے. صورت بھی مثلا بیمار آدمی وضو نہیں کر سکتے, ہمم کر لے. ہاں جی, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, اشارے سے پڑھ لے. الغرض یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی صورت ہے. نماز جیسے ابھی دیکھیں نا, جس کے پاس استطاعت نہیں اس پر حج فرضی نہیں. اگر بیمار ہے یا مسافر ہے وہ روزہ وہ کر سکتا ہے, مطلب جو ہے نا مؤخر کر سکتا ہے, لیکن یہ فرما دیا اگر کر لو تو اچھا ہے. حکم موجود ہے نا ساتھ, کر لے تو اچھا ہے. تو اب اس میں یہ والی بات ہے کہ یہ الگ بات ہو گئی کہ یعنی اگر اللہ پاک نے حکم دیا ہے لیکن تم اس کو نہیں کر رہے ہو تو یہ سستی ہے, یہ سستی ہے. لیکن اللہ پاک نے اگر حکم نہیں دیا ہے تو تم اپنی پر سختی کر رہے ہو تو یہ دین نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی نا. اب تمہارے اندر سستی ہے, اس کو اچھی طرح یاد رکھو. میں نے آپ کو بتایا دو باتیں آپ نے, اب تیسری بات بھی لکھو. اگر تمہارے اندر سستی ہے, سستی کی وجہ سے تم دین پر نہیں چل سکتے ہو. مثلا فجر کی نماز آپ کے لیے مشکل ہے آج کل کے دنوں میں. ہاں جی, یا آپ کو روزے نہیں رکھ سکتے, آپ جو ہے نا کوئی اور دین کا کام جہاد نہیں کر سکتے اگر فرض ہو جائے. تو ایسے صورت میں اپنے آپ کو اس کے لیے عارضی طور پر مشقت کے ذریعے سے تیار کرنا, یہ مجاہدہ اختیاری بصورت علاج جائز ہے, بصورت دین نہیں, بصورت علاج جائز ہے. یہی وہ چیز ہے جس پہ لوگ فرق نہیں کر سکتے, یہ وہ چیز ہے جس پہ لوگ فرق نہیں کر سکتے. اس وجہ سے مطلب ظاہر کہ اس بات کو ہم لوگوں کو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ بصورت علاج اس کی اجازت ہے, لیکن اتنا جتنے کی ضرورت ہے. بصورت علاج اس کی اجازت ہے لیکن اتنی جتنے کی ضرورت ہے. جب ضرورت پوری ہو جائے تو بس ختم. بصورت دین نہیں ہے, بصورت دین نہیں ہے. تو یہ تین باتیں جو ہے نا, مطلب اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں اور پھر تین باتوں کا آپس میں تقابلی جائزہ لے لیں تو میرے خیال میں دین کی ساری بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں خانقاہوں میں لوگ مشقت کرتے تو عرضی مشقت ہوتی ہے, وہ مستقل مشقت تھوڑی ہوتی ہے. اب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ گرم گرم پتھروں پر گرمیوں میں چلا کرتے تھے, اور سردیوں میں جو ہے نا وہ دریا کے اندر جو ہے نا وہ تیرتے تھے یخ پانی میں. لوگوں نے کہا حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشقت میں نہیں, آپ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہ. فرمایا تبھی چونکہ کر سکتا ہوں تبھی تو کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے جہاد پہ جانا ہے اور جہاد کے لیے جہاد میں میری مرضی کے حالات نہیں ہوں گے, تو میں ان حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. آخر دیکھو ہمارے جو فوج میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں, دو سال کی ٹریننگ ان کو دیتے ہیں, بڑی ٹف ٹریننگ دیتے ہیں, بڑی ٹف ٹریننگ مطلب دیتے ہیں. تو یہ بڑی ٹف ٹریننگ جو دیتے ہیں وہ وقتی ہوتا ہے, مستقل طور پہ تو نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی ہے کہ سال میں پھر ان کا ریہرسل ہوتے ہیں, ان کی مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ ریچارج کرتے ہیں ان کو, مطلب وہ لانگ مطلب جو ہے نا رننگ اور شارٹ رننگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان سے کرواتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ فٹ رہیں. یہ نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی وہ بات ہے, صرف اس کو اپنے کام کے لیے فٹ رکھنے کے لیے کرتے ہیں بنیادی طور پر. تو اگر دنیا کے لیے آپ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے. یہ صرف یہ مجاہدہ اختیاری ضروری اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ دین کے ایک ضروری کام سے اپنے اس سستی کی وجہ سے رہ جانے کا امکان ہو. یہ مطلب اس کی بات ہوتی ہے, اور اس کا فیصلہ مشائخ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس کے لیے کتنا مجاہدہ ضروری ہے. جیسے کہ ہمارے آرمی کے جو بڑے لوگ رہتے ہیں وہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دو سال کی ٹریننگ ضروری ہے, ڈھائی سال کی ٹریننگ ضروری ہے, ڈیڑھ سال کی ٹریننگ ضروری ہے, اور کس قسم کی ٹریننگ ضروری ہے. وہ جیسے یہ فیصلے کرتے ہیں اس طرح مشائخ بھی اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں, ان چیزوں کی ایکسپیرئنس ان کو ہوتی ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک عارضی طور پر ایک مشقت ہے, اور وہ صرف سستی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے 10 مقامات حضرت نے سلوک کے بتائے ہیں حضرت نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اس میں ایک مقام ریاضت بھی ہے, ایک مقام قناعت بھی ہے. تو مقام ریاضت میں سستی دور کرنے کے لیے ریاضت کروائی جاتی ہے وقتی طور پر, اور مقام کائنات میں چیزوں کو کم کروایا جاتا ہے وقتی طور پر کہ کم سے کم چیزوں میں آپ گزارا کر سکے، اپنی زندگی کو کم سے کم ضرورتوں کی بنیاد پر چلائیں. یہ مطلب یہ وقتی طور پر چیزیں ہوتی ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتی. ہاں البتہ اگر اللہ جل شانہ پھر تربیت فرما دے اور وہ چیز حاصل ہو جائے جس کے حاصل کرنے کے لیے چیز کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، پھر سبحان اللہ، جو اللہ نعمت دے اس کو استعمال کر کے شکر ادا کیا کرو. پھر انسان شکر بھی کر سکتا ہے، صبر بھی کر سکتا ہے، اور جو صبر نہیں کر سکتا وہ شکر نہیں کر سکتا. جو صبر نہیں کر سکتا وہ شکر نہیں کر سکتا. تو صبر اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس لیے جو ہے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بڑھیا آئی. اس بڑھیا نے اپنے بچے کو ان کے حوالے کیا، حضرت اس کی تربیت فرما دے. تو حضرت نے اپنے خانقاہ میں داخل کر دیا. کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا خشک روٹی کھا رہا ہے اور حضرت کے سامنے مرغ مسلم پڑا ہوا ہے. بڑھیا کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی. انہوں نے کہا، حضرت میں نے تو آپ تربیت کے لیے آپ کے بچے والے کیا تھا، تو آپ نے ان کو اس کے خود آپ مرغ کھا رہے ہیں اور ان کے جنب ہو. فرمایا، اسی مرغ مسلم کھانے کے لیے تو اس کو بنا رہا ہوں، مطلب تیار کر رہا ہوں کہ کھا سکے بعد میں، اسی کے لیے تو سارا کروا رہا ہوں. لوگ عام طور پر اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیا فرمایا. اصل بات ہے، جس کا میرا خراب ہو تو پہلے اس کو نرم غذا دیتے نا، نرم غذا دیتے ہیں کہ وہ ہضم کر سکے، پھر بعد میں جب معدہ ٹھیک ہو جاتے تو پھر وہ سخت غذا بھی کھا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے پہلے یہ مجاہدہ کروایا جاتا ہے، اس مجاہدے کے ذریعے سے ان کے اندر ظرف پیدا کیا جاتا ہے. جب ظرف پیدا ہو جاتا ہے پھر جب نعمت ہوگا تو اس نعمتوں کا شکریہ وہ کر سکتا ہے. ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ شکر نہیں کرتے. کرتے ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ کیا ہے، شکر نہیں کرتے، بلکہ تھوڑی سی کمی آ جائے تو ناشکری کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کو آپ نے ہزاروں دیکھا ہوگا کہ ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، وہ شکر کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یا اللہ ترش تو نے شکر کھانا عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیوں، ان کو شکر سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت کی قدر ان کو نصیب ہوئی ہے، نتیجتاً وہ شکر کرتے ہیں. اور جن کو فراوانی ہے اور جن کو پرواہی نہیں ہے، ان تربیت نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ ناشکری پہ ناشکری کیے جاتے ہیں. تو شکر کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے خانقاہوں میں، شکر کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے خانقاہوں میں. اصل میں خانقاہوں کا بنیادی کام یہ ہے. لوگوں نے پتہ نہیں خانقاہوں کو کیا سمجھا ہوا ہے. وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں جب خانقاہ میں گیا، اپنی خانقاہ میں، جو حضرت رائے پور کی خانقاہ تھی، تو پیٹ میرا خراب رہتا تھا، روٹی کچھ جلی کچھ کچی، ظاہر بہت ساری روٹی جب پکتی ہو تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے، تقسیم ہوتی تھی. یہ تو نہیں کہ میں اس میں ڈھونڈ لیتا ہوں. اب جس کے ذمے ویسے میں جو آئی، اب میں اس روٹی کو آ تو بیمار ہو گیا. تو میں نے پھر باورچی سے کہا کہ حضرت تھوڑا سا اگر اس کو ٹیک کر لے، سنگ لیا کرے تو میرے پیٹ خراب ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا کہ خیال رکھیں گے. اگلے دن پھر وہی والی صورتحال، یہ کو یاد نہیں رہا یا مسئلہ کیا ہوا، جو بھی تھا بلکہ اس کو وہی روٹی مل گئی. اس نے پھر کہا تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ روٹیاں توڑنے کے لیے آئے، اپنی تربیت کرنے کے لیے آئے. اب اس کو ڈر ہو گیا کہ حضرت کو اگر اس نے بتا دیا تو مجھے خانقاہ سے نکال لیں گے. تو اس پر یہ ہے کہ وہ چپ ہو گیا اور بس وہ کہتے بس وہ ایسی روٹی میں کھاتا رہا، پیٹ بھی خراب ہی ہوتا. کہتے پیٹ خراب رہا، تکلیف بہت ہوئی، لیکن الحمدللہ فائدہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، فائدہ ہو گیا. یہ تھا اصل زور کی بات. اب آج کل ہم خانقاہوں میں بھی ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے. خانقاہ ہوتی ہے تربیت گاہ ہے. وہاں پر بعض دفعہ تو مشکلات قصدن لائے جاتے ہیں. اب چونکہ وہ دور نہیں رہا کہ قصدن لائے جائیں، تو کم از کم جو خود بخود آتے ہیں تو ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، اور وہی مجاہدہ ہوتا ہے آج کل کے دور کا. کبھی پانی بند ہو گیا، کبھی بجلی چلی گئی، کبھی او پی ایس خراب ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، یہ ساری باتیں، یہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں یہی اختیاری مجاہدات بن جاتے ہیں، یہی ہمارے لیے مجاہدات بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ والی بات کہ ہم لوگوں کو ابھی دیکھے ہوئے جو سب نے وہ ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، یہ بھی حکم ہے، میرا نہیں، میرا حکم نہیں ہے۔ ہاں جی، میں تو اس مسئلے میں کافی ریلیکس رہنا چاہتا تھا، لیکن جو فرمایا گیا تو بس اس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ میری بات فائنل تو نہیں ہے، میری بات فائنل تو نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ مجبوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آتے ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ اس کو مختلف رنگوں میں لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، میں آپ کو بات بتاؤں، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، چاہے ہم ہنسے، چاہے ہم روئیں، چاہے ہم خوش ہو، چاہے ہم ناخوش ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ احتیاط ہو کہ آپ ہم لگا دیں، ہم باہر لگا دیں، پھر بھی جو ہوگا تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس میں ذرہ بر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن حکم ہمیں کس چیز کا ہے، احتیاط کرنے کا ہے نہیں کا ہے؟ حکم کس چیز کا ہے؟ احتیاط کرنے کا ہے۔ کوئی زہر کو ہاتھ لگاتا ہے اپنے ہاتھ سے؟ نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ اللہ تعالیٰ نہ مارنا چاہے تو زہر کا کر بھی نہ مارے، کوئی بھی زہر کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب مجھے اگر پتہ ہو کہ یہاں پر کہیں پر زہر ہے تو میں سے بچوں گا یا نہیں بچوں گا؟ مجھے اگر پتہ ہو کہ جاڑیوں میں سانپ ہے تو میں اس وقت چلتے ہوئے کچھ احتیاط کروں گا نہیں کروں گا؟ بوٹ بڑے اونچے والے پہنوں گا، اور مطلب یہ ہے کہ تھریڈ اسٹک بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، اور ایک مجبوری ہے، اب کیا کریں؟ ان سین دشمن ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کو، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو جس حد تک بھی بچانا ہو، بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جو احتیاط ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ توکل نہیں ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے احتیاط ہو جاؤ پھر کہو کہ بس۔ اس توکل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ کرتا توکل ہے، لیکن جب نقصان ہو جاتا ہے پھر عقیدہ میں فساد آ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے، اس سے بچ جائیں لوگ، اس بات کی اجازت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی جگہ جہاں وبا تھی وہاں داخل نہیں ہوئے، تو بہت بڑے صحابی نے ان سے فرمایا کہ عمر، تقدیر سے کیسے آپ بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ یہی اصل میں بنیاد ہے علماء کرام کے ساتھ، جس پر نظرات نے مطلب اس قسم کی باتیں فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ جو بات ہے کہ احتیاط جو ہے نا، اس کو صرف مجبوری سمجھنا چاہیے، عذر سمجھنا چاہیے، اس کو عام حالت نہیں سمجھنا چاہیے، یہ عذر ہے۔ اور عذر میں جیسے تیمم کی گنجائش ہوتی ہے، اس طرح ان چیزوں کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے ہمیں اس کی بات ہے، ورنہ یہ بات ورنہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ حکم تو ایسا ہے کہ اگر کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ اگر تم چٹانوں کے اندر لوکنت فی بروج مشیدہ، ہاں جی، مطلب وہ پھر بھی اگر جو موت آنی ہو تو وہاں تک پہنچ جائے گی، بھاگ تو نہیں سکتے اس سے۔ لیکن جنگ کے اندر ڈال بھی لینا ہوتا ہے، زرہ بھی لینا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک جنگ میں آپ سب نے دو زرہ پہنے ہوئی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں مطلب ہمارے لیے وہ ہے کہ الحمدللہ، ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے پیام ہے کہ ہم دین پر کیسے چلیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو دین
مطلب جس کو کہتے ہیں جو مجاہدہ اور جو مشقت دین نے لازم نہیں کیا اس کو دین سمجھ کے نہیں کرنا، پہلی بات. دوسری بات، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس میں نفس کو چاہے کتنی تکلیف ہو، اگر اس کی وسعت اللہ نے اس میں دی ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے سستی کی وجہ سے. دو باتیں. تیسری بات، اگر سستی کی وجہ سے دین پر عمل نہیں ہوا جا رہا اور دین کے کچھ کام پر مطلب جناب استقامت کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا، تو اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے عارضی طور پر، اختیاری طور پر تربیت یا مجاہدہ کے ذریعے سے اپنے اندر اس قوت کو پیدا کرنا، اس سستی کو دور کرنا، یہ جائز ہے اور ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اس کو دین نہیں سمجھنا ہوتا ہے، دین پہ آنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. ہاں جی، دین پر آنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیوں نفس کی اللہ تعالیٰ نے شکل ایسی بنا دی، شیپ ایسے بن گیا ہے نفس کا کہ اس کے اوپر اس کو جتنا دباؤ تو یہ دبتا جائے گا، اور جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ تو یہ چڑھتا جائے گا. نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو دبائیں گے عارض مجاہدے کے ذریعے سے، تو اس کے ذریعے سے دبے گا تو یہ اس پوزیشن پہ آ جائے گا جس پہ شریعت لانا چاہتا ہے. بس جب آ جائے پھر اس کے بعد نہیں دباؤ، پھر اس کے بعد شریعت پر عمل کراؤ، اسے اور کچھ نہیں کرانا، پھر صرف شریعت پر عمل ہے. اب نقشبندی سلسلے کا اور عام سلسلوں کا یہ فرق بنیادی آ گیا. نقشبندی سلسلے میں کہتے ہیں ہمت کے ذریعے سے موجودہ حالت میں بھی عزیمت پر عمل کر لو، یہ مسنون مجاہدہ ہے، اسی سے آپ کو سب مل جائے گا. آپ کو کوئی اختیاری مجاہدہ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون اس سے انکار کرتا ہے؟ مقصد پورا کرنا ہے نا، مقصد اگر اسے پورا ہو تو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ صرف اس کے الفاظ کو چمٹ کر اس کی حقیقت کو چھوڑ بیٹھیں تو آپ سے تو پھر وہ لوگ اچھے ہیں جو عارضی مجاہدے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنا کر وہ جو ہے نا مطلب وہ بعد میں دین پر عمل کر سکتے ہیں. آپ صرف الفاظ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ الفاظ کے ساتھ تو نہیں چمٹنا، حقیقت اپنانی ہے نا، چاہے اس طریقے سے اپناؤ چاہے اس طریقے سے اپناؤ، دونوں میں سے جس طریقے سے بھی اپناؤ آپ کا اختیار ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اگر آپ نقشبندی سلسلے میں چل رہے ہیں تو نقشبندی طریقے کے مطابق اپنے اندر عزیمت پیدا کرو، اور وہاں رخصتوں میں سب سے پہلے آگے جاتے ہو تو وہاں نقشبندی کیوں نہیں ہو؟ وہاں بھی نقشبندی بن جاؤ نا، پھر رخصت نہ اختیار کرو نا، پھر عزیمت اختیار کرو. تو وہاں پر یہ والی بات ہے، یا تو ان کی بات مانو پوری یا ان کی بات پوری مانو. اب آج کل کے دور میں سلسلے مکس ہو گئے ہیں، کوئی سلسلہ پیور نہیں رہا، نہ چشتی پیور رہا نہ نقشبندی پیور رہا. لہٰذا اس وقت جو صورتحال مشائخ نے، مشائخ کے حق نے بنایا ہے، اس کے مطابق پھر چلو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حصوں میں مجاہدہ کر کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا. وہ مجاہدہ پھر ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ کے ہاں اپنا طریقہ تھا، کسی اور کے ہاں اپنا طریقہ ہوگا. ہاں جی، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں اپنا طریقہ تھا. تو ہر ایک کے ہاں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اصولی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار تو کرنا ہے، شریعت پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرنا ہے. اس سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، اس سے اپنے آپ کو معذور نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ دین پر قیامت تک عمل ہو سکے گا، اور یہ دین قیامت تک پر عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب آپ حضرات درود شریف علی محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواج ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته آل بيت وآل بيت كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولك أداء وآت الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسولا أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا اللهم صلوات الله وسلامات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي محمد اللهم صل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
بسم اللہ وباللہ تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایو النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اسأل اللہ الجنۃ اعوذ باللہ من النار التحیات الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیکم ایو النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بسم اللہ باللہ خیر اسماء التحیات الطیبات الصلوات للہ اشہد ان لا الہ الا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلوا بالحق بشيرا ونذيرا والنساءات اتيات الله ريب في السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي وهدني التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكيات لله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهد الله لا اله الا الله شهد ان محمد رسول الله التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا لكم بالكافرين اللهم اني اسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وانجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم بكل وحي اوحيته وقضاء قضيته وسائل اتيته او فقيرا اغنيته وغنيا افقرته او ضالا هديته واسالك باسمك الذي وضعته على الارض فاستقرت ولا السماوات فاستقلت ولا الجبال فرست واسالك باسمك الذي استقر بعرشك واسالك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من في كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فاظلم وبعزمتك وكبريائك وبنور وجهك ان ترزقني القران العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستعمل بجسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اني اسالك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا الى رحمتك يا من يكفي عن كل احد ولا يكفي منه احد احد يا احد من لا احد له ويا سند من لا سند له انقطع الرجاء الا منك نجني مما انا فيه واني لما انا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك امين اللهم احرسني بينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا اهلك وانت رجائي فكم من نعمه انعمت بها قل علي قل لك بشكري وكم من بليه ابتليتني بقل لك بصبري فيا من قل عند بلي نعمتي شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليه صبري فلم يخذلني ويا من راني الخطا فلم يفزهني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا ويا ذا النعم التي لا تحصى ابدا اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد وبكادر في نحل الاداء والجبابره اللهم اني على ديني بالدنيا ولا اخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني الى نفسي فيما هدرت يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفره هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك انك انت الوهاب اسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافيه من جميع البلاء واسالك تمام العافيه واسالك دوام العافيه واسالك الشكر على العافيه واسالك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجعل سريتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحه. اللهم اني اسالك من صالح ما تؤتي الناس من المال والاهل والبلد وغير الضال ولا بدل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المهجلين الوفد المتقبلين. اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتكنو بأدائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائل الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل بقلبي الى دينك، واحفظ من ورائي برحمتك، اللهم ثبتني اذله واهدني اذله. اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في انفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعل ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنذرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني بمن رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام. اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها وشكر لك عليها حتى ترضى، وبادر رضا الخيرة في جميع ما يكون في الخيرة جميل لجوال جميع يسر الأمور كلها لا بما سر يا كريم. اللهم فالق الأصباح وجعل الليل ساكنا والشمس والقمر سكنا والشمس والقمر حسبانا، قوني على الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد ببلائك وسنيك إلى خلقك، ولك الحمد ببلائك وسنيك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد ببلائك وسنيك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت أهل التقوى أهل المغفرة. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم اني اعوذ بك من خليل ما كرهنا وترياني وقلبه يراني، ان راها سنه دفنا وان راها سيئه أزاء. اللهم اني اعوذ بك من البؤس والتبؤس. اللهم اني اعوذ بك من ابليس وجنوده. اللهم اني اعوذ بك من فتنه النساء. اللهم اني اعوذ بك من تصد عني وجهك يوم القيامه. اللهم اني اعوذ بك من كل عمل يخزيني ويخزيني، واعوذ بك من كل حساب يزيني، واعوذ بك من كل عمل يلهيني، واعوذ بك من كل فقر يسيني، واعوذ بك من كل غني يطغيني. اللهم اني اعوذ بك من موت الهم واعوذ بك من موت الغم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم، وصلى الله.